الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن وبالبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سلس لا دیا کسی نے نصف گھر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام آج 11 ستمبر 1995 کا یہ عظیم الشان جلسہ جو فاروق اعظم چوک مری میں ہو رہا ہے اس کے لیے میں نے کافی دن پہلے وقت مقرر کیا تھا بلکہ اپنی گرفتاری سے بھی پہلے مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات کافی تعداد میں اصحاب مصطفیٰ کانفرنس کے حوالے سے یہاں جمع ہیں اور آج یہ ایسے ماحول میں جلسہ ہو رہا ہے کہ جب پاکستان میں بلکہ اسلام آباد میں ممبروں کی منڈی لگی ہوئی ہے اور استبل کے استبل خریدے جا رہے ہیں اور پیپل پارٹی کی حکومت نے ایم پی ایز کو مختلف ہیلو بہانوں سے گھیر کر ایک جگہ گرفتار کر دیا ہے. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. ہمارے ایک ایم پی اے صاحب مولانا اعظم طارق کی رہائی کے لیے ایک بڑے عہدیدار سے ملنے گئے تو انہیں بھی وہیں دھر لیا گیا اور اخبار میں دے دیا کہ سپاہی صحابہ بھی پیپل پارٹی سے مل گئی. یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے پیپل پارٹی کا پرانا منشور ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اخبارات کی خبروں کے پیچھے مت بھاگیں. اخبارات کی خبریں یا سی آئی ڈی کی رپورٹیں ایک ہی چیز ہوتی. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے چنیوٹ میں تقریر کی, بھٹو کے بارے میں کہا کہ پٹو کنو کچا ہے. پٹو اخبارات والے نے لکھا کہ انہوں نے کیا پٹو کتی کا بچہ ہے. تو یہ سی آئی ڈی وغیرہ کی رپورٹیں اور اخبارات کی خبریں اسی طرح ہوتی ہیں, اس کے پیچھے نہ جائیں. کہا کچھ ہے کیا کچھ ہے. مولانا اعظم طارق صاحب کو رہا کر دیا اور جب ہم نے کہا ایم پی اے صاحب کہاں ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں انہیں رکھ لیا. مولانا اعظم طارق صاحب ایئرپورٹ سے واپس آنے لگے کہ میں رہتا ہوں, ان کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا جی آپ اس جہاز میں چلے, پچھلے جہاز میں یہ بھی آ جائے گا. تو یہ اس طرح, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پارلیمانی روایات کا جنازہ نکالنا اور ممبروں کو خریدنا اور ان کو چھپانا, یہ کوئی اچھی روایت نہیں. اور میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا حوصلے سے رہا کریں. اخبار میں کوئی خبر ہمارے بارے میں آ جاتی ہے تو اسی کو لے کر بھاگ پڑتے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ ہماری جماعت کا مرکزی عاملہ کا فیصلہ نہیں ہوا, کل ہم نے اجلاس کیا تھا اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اب کل پھر اجلاس ہے اس میں ہم غور و خوض کریں گے اور انشاءاللہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. کیونکہ ہمیں ہماری ناراضگی وٹو صاحب سے بھی ہے, کیونکہ وٹو صاحب نے دو سال تک جس طرح سپاہ صحابہ کو کرش کیا وہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے. تو اصل اختلاف اگر وٹو صاحب ہمارے ساتھ یہ نہ کرتے تو کبھی اس طرح بھی نہ ہوتا, لیکن چونکہ سیاسی امور میں اور سیاست میں بہت سارا اختلاف اور اتفاق ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ سپاہ صحابہ کے بڑے اختلافات ہیں اور بے نظیر حکومت کے خلاف مولانا اعظم طارق کی تقاریر ریکارڈ پر موجود ہے. اور ابھی آپ چلو باقی ساری باتوں کو چھوڑو, اخبار میں کیا آتا ہے, مولانا اعظم طارق 13 ستمبر کو قومی اسمبلی میں آئیں گے اور آپ سن لینا وہ کیا تقریر کرتے ہیں, پتہ چل جائے گا کہ ان کا موقف کیا ہے اور وہ کس کے ساتھ ہیں اور کس کی حمایت میں. اگر ہمارے ممبر کو وہ گھیر گھار کر 2-4-10 دن محبوس بھی کر لیں تب بھی سپاہ صحابہ کے مشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ایم پی اے اگر اس منڈی میں اسے داخل کر دیا گیا اور منڈی کے اندر ایم پی اے صاحب سے زبردستی اس کو گرفتار کر لیا گیا تو اس میں ہمارا کیا جرم ہے؟ اس نے کوئی ووٹ تو نہیں دیا, کوئی ابھی تک ایسی بات تو نہیں ہوئی. تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اخبارات کی خبروں کی طرف مت جائیں. ابھی پچھلے دنوں ملی یکجہتی کونسل قائم ہوئی تو اس وقت بھی ہمارے مخالفین نے پروپگنڈے کا طوفان اٹھا دیا, اور یہ مل گئے یہ بیٹھ گئے. بھئی مذاکرات کرنے کے لیے آدمی بیٹھے یا کسی امر پر آدمی اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھے تو یہ شرم کوئی گناہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ امن نہیں کیا تھا؟ کیا مشرکین مکہ کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے امن کے معاہدے نہیں کیے؟ تو شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے اور ابھی بھی موجود ہے, اور اس اختلاف کی وجوہات بھی موجود ہیں. جب تک وہ وجوہات ختم نہیں ہوتی اختلاف ختم نہیں ہوگا. ہم تو ٹیبل پر ہمیں کسی اور گروپ نے بٹھایا ہے, مولانا سمیع الحق اور
پاکستان کے بڑے بڑے سنی علماء نے ہمیں بٹھایا، آؤ بھائی آ کر بات کرو. تو کیا ہمیں بات کرنی چاہیے یا بھاگ جانا چاہیے؟ تو اس بات کرنے میں کیا ہو گیا؟ مل گئے، بیٹھ گئے، کیا ہوا؟ نواز شریف نے جب بلایا تھا 28 ستمبر 1991 کو، اس وقت ہم شیعہ کے ساتھ آمنے سامنے نہیں بیٹھے تھے، اس وقت ہم نے اپنا موقف نہیں پیش کیا تھا، اس وقت حکومت نے ہمارے موقف کی تائید نہیں کی تھی کہ ان کا جو اعتراض ہے جائز ہے کہ صحابہ کو کتابوں میں کافر لکھا گیا شیعہ نے. تو اس لیے جب تک کتابیں موجود ہیں شیعہ کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا. تو کیا اس کے بعد وہ فیصلہ نہیں ہوا نیازی کمیٹی کا کہ یہ کتابیں ضبط کی جائیں؟ تو ہمارا وہ بیٹھنا نقصان میں تھا یا فائدے میں تھا؟ تو آج بھی آپ دیکھیں گے، ابھی کوئی رزلٹ تو نہیں نکلا. ہم نے بھور بند کے اجلاس میں پچھلے دنوں میں نے یہ بات بالکل واضح کہہ دی کہ جب تک صحابہ کے خلاف ایک پاؤں پھلٹ بھی پاکستان میں ایران اور پاکستان کے شیعہ کا موجود ہے، شیعہ کو کوئی دنیا کی طاقت مسلمان نہیں کہہ سکتی. اور سپاہی صحابہ اپنے اس موقع پہ 311 لاشیں اٹھا چکی ہے، ہم اپنی لاش بھی اس راستے میں گرا سکتے ہیں لیکن اپنے موقف سے باز نہیں آ سکتے. یہ موقف غلط ہے یا صحیح ہے؟ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ خیر یہ ایک ضمنی بات تھی. میرے بھائیو، ایک نقطہ نظر ہے شیعہ کا اور ایک نقطہ نظر ہے قرآن پاک کا. تو میں قرآن پاک کا نقطہ نظر آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک نے یہ کہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا جو لفظ ہے اس پر آپ غور فرمائیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کو بہت سی نئی باتیں آج معلوم ہوگی اگر آپ نے توجہ فرمائی. میری تقریر کا عنوان ہے رحماء بینہم کا مفہوم کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام، خلفۂ راشدین اور اہل بیت عظام، خاندان نبوت آپس میں رحم دل تھے. آپس میں کیا تھے؟ رحم دل. یہ قرآن کا اعلان، اور یہ قرآن پاک کا اعلان 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. قرآن کے اس اعلان سے بڑا کوئی اعلان دنیا میں نہیں ہوا کہ ابو بکر اور علی ایک ہیں، علی اور عمر فاروق ایک ہیں، حسین اور فاروق اعظم اور ابو بکر ایک ہیں. یہ اعلان کس کا ہے؟ کس کا اعلان ہے؟ قرآن پاک. لیکن شیعہ کا اعلان اس کے بالکل برعکس ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارا موقف ہے، یعنی جو قرآن کا موقف ہے، تاریخ نے اسے درست کہا ہے یا غلط کہا؟ سپاہ صحابہ کا موقف یہی ہے کہ صحابہ کرام اور خاندان نبوت میں کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا، کوئی جنگ نہیں تھی، وہ ایک تھے. کہو وہ ایک تھے. لیکن شیعہ کا موقف یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ علیحدہ تھے، علی علیحدہ تھے، ابو بکر و عمر علی کے دشمن تھے، علی ان کے دشمن تھے، حسن و حسین سارے صحابہ کے دشمن تھے، صحابہ ان کے دشمن تھے، ان کی آپس میں دشمنی تھی، آپس میں عداوت تھی، آپس میں ان کی جنگ تھی، آپس میں ان کی لڑائی تھی، ان کا آپس میں بغض تھا، ان کا آپس میں انات تھا، ان کی آپس میں شقاوت تھی، ان کی آپس میں بہت دوری تھی. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ علی اور خان اور صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، تو اس کے ثبوت کے ساتھ ہی شیعہ کا سارا مذہب ختم ہو جاتا ہے، شیعہ کی ساری بنیاد مٹ جاتی ہے. دنیا کے اندر ایسا کوئی مذہب آج تک نہیں بنا جس کی بنیاد اس بات پر ہو کہ ایک پیغمبر کے رشتہ دار اور اس پیغمبر کے دوست، یہ دونوں آپس میں ایک ہوں تو وہ مذہب ہی ختم ہو جائے، ان دونوں میں محبت ثابت ہو جائے تو وہ مذہب ہی مٹ جائے، ان دونوں میں لڑائی ثابت نہ ہو تو اس مذہب کا وجود ہی دنیا میں باقی نہ رہے. دنیا میں یہ ایک شیعہ کا مذہب ہے جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ پیغمبر اور خاندان نبوت، توجہ کیجئے، خاندان نبوت اور صحابہ میں لڑائی ثابت ہو جائے تو مذہب باقی رہتا ہے شیعہ کا. اگر محبت ثابت ہو جائے تو مذہب کی ساری بنیاد ہی مٹ جاتی ہے. میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ اس بات پر اتفاق کر چکی ہے کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی. امت مسلمہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ان اہل سنت کے 4 مسالک پر مشتمل. 1400 سال کی کسی صدی میں، کسی دور میں، کسی زمانے میں ایک عالم ایسا نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں دشمنی تھی. لیکن شیعہ کا 1400 سال میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں آیا جس نے کہا ہو آپس میں محبت تھی. اس لیے کہ شیعہ مذہب کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی کہ یہ بات ثابت کر دی جائے کہ علی اور ابو بکر میں دشمنی تھی، علی اور ابو بکر میں اختلاف تھا، علی اور ابو بکر میں عداوت تھی، علی کا حق صدیق نے چھین لیا، عمر فاروق نے چھین لیا، عثمان نے چھین لیا، وہ آپس میں بڑے ایک دوسرے کے دشمن تھے، مخالف تھے. لیکن میرا دعویٰ کیا ہے، میں اہل سنت کی طرف سے، 1400 سال کے آئمہ کی طرف سے اور اللہ کے قرآن کی وکالت کرتے ہوئے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا. توجہ کیجئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو 2 سال 3 مہینے 10 دن تک جانشین پیغمبر رہے، 2 سال 3 مہینے 10 دن تک مسلح رسول پر کھڑے رہے، 2 سال 3 مہینے 10 دن تک پیغمبر کی مسند پر جلوہ افروز رہے. ان 2 سال 3 مہینے 10 دنوں میں حضرت علی کہاں تھے، حضرت حسین کہاں تھے، حضرت حسن کہاں تھے؟ کیا انہوں نے اس مدت میں علیحدہ مسجد کوئی بنائی تھی، وہاں وہ نماز پڑھتے تھے، وہاں وہ اقتداء اپنی کراتے تھے، یا علیحدہ کوئی ان کا مرکز دین علیحدہ بن گیا تھا؟ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ رسول بنے، خلیفہ ابو بکر بنے، انہوں نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک خلافت کا زمانہ پایا. اس 10.5 سال کی مدت میں حضرت علی کہاں تھے، حضرت حسین کہاں تھے، حضرت حسن کہاں تھے؟ سارا خاندان نبوت بمائے حضرت عباس کے اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس کے، یہ لوگ کہاں تھے؟ ان کا کردار کیا تھا؟ ان کا اخلاق کیسا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی علیحدہ مسجد بنائی تھی، علیحدہ مرکز دین قائم کیا تھا؟ اس کے بعد حضرت عثمان غنی جانشین پیغمبر بنے تو ان کی خلافت 12 دن کم 12 سال تک رہی. جس مسلح پہ رسول اللہ کھڑے ہیں اسی مسلح پہ ابو بکر کھڑے تھے، پھر عمر فاروق کھڑے تھے، پھر 12 دن کم 12 سال تک اسی مسلح پیغمبر پہ عثمان غنی کھڑے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 24 سال کی پوری مدت میں حضرت علی کا کردار کیا تھا، حضرت حسن و حسین کا کردار کیا تھا، حضرت عباس اور عبداللہ ابن عباس کا کردار کیا تھا؟ اگر وہ آگے آئے ہو مسلح پیغمبر سے، صدیق کو انہوں نے اتار دیا ہو، پھر عمر کو اتار دیا ہو، پھر حسن عثمان کو اتار دیا ہو، تو آج میں شیعہ کا موقف مان لوں گا کہ علی واقعی صدیق کا دشمن تھا، علی واقعی عمر کا دشمن تھا، علی واقعی عثمان کا دشمن تھا. اور اگر اس مسلح پہ کھڑا کرنے والوں میں خود علی شامل ہو، خود حسین شامل ہو، خود حسن شامل ہو، اور اس کے بعد سارا خاندان نبوت ہاتھ باندھ کر پہلے 2.25 سال تک صدیق کے پیچھے کھڑا رہا ہو، پھر عمر کے پیچھے 10 سال کھڑا رہا ہو، پھر عثمان کے پیچھے 12 سال تک کھڑا رہا ہو، تو پھر ایک اندھے کو بھی نظر آنا چاہیے کہ صدیق کے پیچھے تو علی کھڑا ہے. اگر آج میں صدیق کے پیچھے ہوں تو میرا کیا جرم ہے؟ مجھ سے پہلے یہی جرم تو علی کر چکا ہے، مجھ سے پہلے یہی جرم تو حسین کر چکا ہے، مجھ سے پہلے یہی جرم تو حسن کر چکا ہے. خاندان نبوت ایک ایسا اعزاز رکھتا ہے کہ کبھی صدیق کے پیچھے، کبھی عمر کے پیچھے، کبھی عثمان کے پیچھے، تھے، اگر سارا خاندان میرے اماموں کے پیچھے کھڑا ہے تو شیو تم ابو بکر کو کافر کیوں کہتے ہو، عمر کو کافر کیوں کہتے ہو، عثمان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ میرا لحاظ نہ کرو، قرآن کا لحاظ نہ کرو، علی کا لحاظ تو کرو۔
نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، صداقت سیدنا صدیق اکبر، خلافت راشدہ، کفر کفر۔
میں جو دعویٰ پیش کر چکا ہوں اس پر اپنے لیے دلیل شیر خدا کا طرز عمل پیش کرتا ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا شیعت کو کہ سوا دو سال تک علی حسن و حسین نے نماز اگر ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑی ہے تو میں 1400 سال کی تمہاری کتابیں کہاں لے جاؤں، کس ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں کہ ہر کتاب میں تم نے لکھا صدیق کافر، ہر کتاب میں لکھا عمر کافر، ہر کتاب میں لکھا عثمان کافر۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تیرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے، لیکن یہ تو بتا 2.25 سال تک جو نمازیں شیر خدا نے ان کے پیچھے پڑی اگر وہ کافر ہے تو نمازیں کہاں گئیں؟ فیصلہ کر، قوم کو پاگل تو نہ بنا، لوگوں کو الو تو نہ بنا۔ 24 سال تک سارا خاندان نبوت کبھی صدیق کے پیچھے کھڑا ہو، کبھی عمر کے پیچھے، کبھی عثمان کے پیچھے کھڑا ہو، اور وہ ابو بکر و عمر عثمان کی بیعت کر چکے ہیں، ان کو امام مان چکے ہوں، ان کو پیشوا مان چکے ہوں، ان کی جنگوں میں شریک ہوئے ہوں، ان کے فیصلوں میں شریک رہے ہوں، ان کے مشیر بنے رہے ہوں، ان سے وظیفہ لیتے رہے ہوں، ان کے دست اقدس پہ بیعت کر چکے ہوں، ان کے مسلح کے اوپر پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا کر چکے ہوں، یہ تو بتا۔ اور قرآن تو کہتا ہے کافر سے جنگ لڑو، قرآن تو کہتا ہے منافق سے جنگ لڑو، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ قرآن پیغمبر سے کہتا ہے کافر سے جنگ لڑ، منافق سے جنگ لڑ۔ اگر ابو بکر کافر تھا تو اس آیت پر علی نے عمل کر کے ان کافروں سے جنگ کیوں نہ لڑی، عمر سے جنگ کیوں نہ لڑی، عثمان سے جنگ کیوں نہ لڑی؟ اور پیغمبر تو جنگ لڑے کافروں سے، اگر ابو بکر عمر تیرے عقیدے کے مطابق کافر ہے تو بتا قرآن کے اس حکم پر علی اور حسن حسین نے عمل کیوں نہ کیا؟ جنگ تو بات کی بات ہے، اور جنگ تو بڑی بات کی بات ہے۔ یہ فیصلہ کر کہ فاطمہ الزہرا جب بیمار ہوئی تو غسل دینے والا کون تھا؟ چلو اسی پر بات کرتے کہ فاطمہ الزہرا بیمار ہے، مرگ بستر مرگ پہ ہے، تیمارداری کرنے کے لیے پہلی عورت کون سی ان کے گھر میں داخل ہوئی جس کا نام اسماء بنت امیس ہے، جو صدیق اکبر کی بیوی ہے؟ ابو بکر کو تو کافر کہتا ہے اور اس کی بیوی فاطمہ کی تیمارداری کرے؟ اور جب فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی تو غسل کس نے دیا؟ غسل دینے والی صدیق اکبر کی بیوی ہے، کفن پہنانے والی صدیق اکبر کی بیوی ہے، جنازہ تیار کرنے والی صدیق اکبر کی بیوی ہے، نام اس کا اسماء بنت امیس ہے، اور یہ وہی اسماء بنت امیس ہے۔ تو تجھے کہیں بھول نہ جائے کہ صدیق اکبر کی وفات کے بعد جس کے ساتھ علی نے خود نکاح کیا تھا، اور میں اس کی رشتہ داری بھی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ یہ بات بھول نہ جائے۔ فاطمہ الزہرا کی تیمارداری کرنے کے لیے پہلی عورت آئے اسما، جو اس وقت ابو بکر کی بیوی، ابو بکر کافر ہوں اور بیوی فاطمہ کو کفن پہنائے، غسل دے، اور جب جنازہ تیار ہوا، توجہ کیجئے، جب جنازہ تیار ہوا مسجد نبوی میں جنازہ لا کے رکھا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق منبر رسول پر آئے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کو اس وقت تک 6 مہینے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا علی بیٹی نبی کی ہے، بیوی آپ کی ہے، جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ میری کتاب میں نہیں، تیری کتاب کشف الغمہ، شیعہ کی کتاب کھول، شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں ہے کہ جب علی نے فرمایا، صدیق اکبر نے فرمایا جنازہ فاطمہ کا تم پڑھاؤ، تو شیر خدا نے جواب دیا اے ابو بکر جانشین رسول، میں فاطمہ کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ کیوں پڑھاؤ، کیوں نہ پڑھاؤ، تمہاری بیوی ہے، تو حضرت علی نے جو جواب دیا کشف الغمہ میں ہے اور مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں جنازہ اس لیے نہیں پڑھا سکتا کہ میرے کانوں میں نبی کا یہ فرمان گونجتا ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا لا یمبغی لقوم فیہم ابا بکر یؤمہم غیرہ, کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہوں.
سیدنا صدیق اکبر, عظمت سیدنا صدیق اکبر.
اسی بات پر آ جاؤ کہ جنازہ فاطمہ الزہرا کا صدیق اکبر نے پڑھایا مصلی پہ کھڑے ہو کر, اور جب جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا تھا تو پیچھے حضرت علی تھے
پیچھے.
چلو باقی نمازوں کی بات نہیں میں کرتا, اس جنازے کی بات پر آؤ کہ یہ جنازہ صدیق اکبر جب پڑھا رہے تھے تو حضرت علی تو ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے تھے اور حضرت حسین اور حسن کھڑے تھے. اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کو علی نے دھکا, ابو بکر نے دھکا دیا تھا اور ابو بکر فاطمہ کا دشمن تھا اور آخر عمر تک دشمن رہا نعوذ باللہ. تو سوال یہ ہے کہ اگر آج میری ماں کو کوئی دھکا دے میں تو ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا, اگر ابو بکر نے فاطمہ کو دھکا دیا تھا تو اسی ابو بکر کو علی نے مصلی پہ کیسے کھڑا کر دیا, اور حسن و حسین نے کیسے مان لیا. اور تمہارا تو شیعہ یہ عقیدہ ہے کہ علی کے پاس وہ تلوار تھی جو اوپر اٹھتی تھی تو ساتوں آسمان چیر دیتی تھی اور نیچے جاتی تھی تو ساتوں زمینیں چیر دیتی تھی. اگر فاطمہ کو دھکا علی نے ابو بکر نے دیا تھا تو اس وقت وہ تلوار علی کی کہاں تھی؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ وہ ذوالفقار حیدری کہاں تھی؟ کچھ سوچو تو صحیح, حماقت تو نہ کرو, بے وقوفی کی بات تو نہ کرو, لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہ ڈوکو. قرآن پاک نے ایک لفظ کہا ہے رحماء بینہم. اب فیصلہ تم کرو کہ جب فاطمہ الزہرا کا جنازہ علی المرتضیٰ پڑھا, ابو بکر پڑھائیں علی کی بجائے اور علی اور حسن حسین پیچھے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھیں تو کیا بات ثابت ہوئی؟ رحماء ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ تو قرآن کی یہ بات حقائق نے ثابت کر دی کہ آپس میں کیا تھے؟ رحم دل تھے. آپس میں کیا تھے؟ رحماء رحماء. توجہ فرمائیں, کوئی دنیا کا شیعہ, اس اجتماع میں شیعہ بھی ہوں گے, اس اجتماع میں شیعہ کے ساتھ ملنے والے کئی ان کے دوست بھی ہوں گے, کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا صبح شام شیعہ سے واسطہ بھی پڑتا ہے. میری اس ایک بات کا جواب پوچھو, صرف ایک کا, کہ قرآن کہتا ہے کافروں سے جنگ لڑو. اگر ابو بکر عمر عثمان کافر تھے بقول تمہاری کتابوں کے, تو علی نے پیغمبر کی وفات کے بعد جنگ لڑنے کی بجائے ان کی اقتدا کیوں کی؟ ان کے پیچھے ان سے جنگ کیوں نہیں لڑی؟ ان کو امام کیوں مانا؟ کافروں سے قرآن کہتا ہے جنگ لڑو. اور اگر تم کہو کہ علی نے تقیہ کر لیا تھا, تقیہ کا مطلب ہے کہ اوپر سے کچھ تھے اور اندر سے, اگر تم کہو علی نے تقیہ کر لیا تھا تو چلو میری اس بات کا جواب دے دو کہ جب یزید کا معاملہ آیا تو نواسہ رسول نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ وہ میدان میں کیوں نکلے؟ جب یزید کی باری آئی تو اس وقت تو تقیہ چھوڑ کر وہ 72 ساتھیوں کو لے کر چلے گئے مقابلہ کرنے. باپ تقیہ کر رہا ہے, بیٹا تقیہ اتار رہا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ باپ کو کہتے ہو مشکل کشا حاجت روا اور بیٹا جو ہے تقیہ اتار کر بچوں کو کربلا میں شہید کرا رہا ہے. باپ بیٹا بھی بچ جاتا, بیٹا بھی تقیہ کر لیتا اور بچوں کو بچا لیتا. یزید کے ہاتھ پر نواز سے رسول کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سارے خلفاء صحیح تھے. میری اس بات پہ غور کریں, یہ میں بڑی گہری بات کہتا ہوں. یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ سچے تھے. اگر سچے نہ ہوتے تو مقابلہ یزید سے کرنے کی بجائے امیر معاویہ کا مقابلہ نواسہ رسول کرتا. اور اگر ابو بکر غلط ہوتے تو علی مقابلہ کرتے, اگر عمر غلط ہوتے تو علی مقابلہ کرتے, اگر عثمان غلط ہوتے تو علی مقابلہ کرتے, اگر معاویہ غلط ہوتے تو حسین مقابلہ کرتے. یزید کا مقابلہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے ساری خلفاء صحیح تھے اور قرآن کی یہ بات سچی ہے. رحماء آپس میں ایک تھے, رحم دل تھے. اس لفظ پہ غور کرو, رحماء آپس میں رحم دل ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور یزید کے تو مقابلے میں چلے گئے, یزید غلط تھا, ان کے نقطہ نظر میں یزید صحیح نہیں تھا, وہ خلافت کا اہل نہیں تھا. خلافت کا اہل یزید نہیں تھا تو کیا مقابلہ؟ ابو بکر خلافت کا اہل تھا تو خاموش رہے, اور عمر خلافت کا اہل تھا تو خاموش رہے, بلکہ خاموش کیا رہے، ان کے اقتدا کی، ان کے مشیر بنے، وزیر بنے. ایک آدمی کافر ہو اور اہل نہ ہو، اس سے وظیفہ لینا جائز ہے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس کا وزیر اور مشیر بننا جائز ہے؟ اور نواسا رسول بھی یزید کے مشیر بن جاتے اور وزیر بن جاتے تو آج چلو کہہ دیتے کہ یار انہوں نے بھی تقیہ کیا، بیٹے نے بھی تقیہ کیا، کوئی بات نہیں، یہ تقیہ کی بات ہے، پھر اس پر ہم گفتگو کرتے. لیکن بیٹا تقیہ پر لات مار کر نواسا رسول اور فاطمہ کا لخت جگر میدان میں آیا، بچے یتیم ہو گئے، بیوی اور بچے وہاں بے یارو مددگار پڑے رہے اور وہاں شہادتیں ہوئیں، بچے قربان ہو گئے، علی اصغر قربان ہو گئے، زین العابدین کو وہاں پر اذیتیں دی گئیں، کلثوم اور بیٹیاں وہاں پر ذبح کر دی گئیں. اور آج تم کہتے ہو کہ ابو بکر غلط تھا. غلط تھا تو یہ جنگ ابو بکر کے دور میں کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی دنیا کا شیعہ میرے اس چیلنج کا جواب دے کہ 24 سال تک خاندان نبوت نے پیغمبر کے صحابہ کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی، ان کو اپنا مقتدا کیوں مانا؟ یہ آپس میں کیا تھے؟ آپس میں رحم دل تھے. اور میرا یہ دعویٰ یاد رکھے کہ صحابہ اور خاندان نبوت میں کوئی جنگ نہیں، صحابہ اور خاندان نبوت میں کوئی، بلکہ کیا تھا؟ رحماؤ آپس میں ایک تھے، آپس میں. اور اگر آپس میں ایک ہو جائے ثابت تو شیعہ مذہب ختم، شیعہ مذہب ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شیعہ مذہب کی بنیاد ہی اس دعوے پر ہے کہ آپس میں لڑائی تھی. اگر آپس میں لڑائی ثابت ہو تو یہ مذہب ثابت ہوتا ہے، ورنہ یہ مذہب ہی ثابت نہیں ہوتا. ایسا دنیا میں عجیب و غریب مذہب نہ یہودیوں کا، نہ عیسائیوں کا، نہ سکھوں کا، کہ پیغمبر کسی اپنے پیشوا کی اولاد اور پیشوا کے فالورز اور صحابہ کے درمیان لڑائی ثابت ہو تو مذہب بنتا ہے، ورنہ مذہب ہی نہیں بنتا. بنیاد ہی مذہب کی ہے. چوں چوں کا مربع ایسا عجیب بنایا ہے عبداللہ ابن سبا نے اور حسن بن سبا نے، یہ سارے دین کی اور مذہب کی شکل کو تبدیل کر دیا اور اسے ایک قرآن اور اسلام کے مقابلے میں مذہب بنا کر کھڑا کر دیا جس کی کوئی بنیاد نہیں. چلیے مجھے بتائیں، یہ تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے کی بات تھی. میں اور بات کہتا ہوں، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کہ کافر کو لڑکی مت دو، کافر کو لڑکی، کافر کو لڑکی. یہ کس نے کہا؟ قرآن پاک نے کہا کہ کافر کو اپنی لڑکی. قرآن کے اس حکم پر ابو بکر و عمر اور حضرت علی کو عمل کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ بولو. اور انہوں نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ پیغمبر کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا یا نہیں کیا کہ کافروں کو آخر میں لڑکیاں دینا بند کر دیا؟ یہ قرآن کا حکم ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں آپس میں ایک دوسرے کی لڑکیاں لی اور دی جا رہی ہیں. تو لڑکیوں کا لینا اور دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں سے کوئی کافر نہیں تھا. اگر کافر تھا تو لڑکیاں کیوں دی؟ دیکھیں، یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے اسما بنت امیس، یہ 9 بہنیں ہیں. کتنی بہنیں ہیں؟ 9. 9 بہنوں میں 5 بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں، اور ان کی آپس میں رشتے داریاں. تھوڑی سی توجہ کریں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تشریف فرمائے، تو میں لاجک سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بات پہ غور کریں. 5 بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں، مثلا یہی اسما بنت امیس جو ہے، یہ کون تھی؟ اس کا پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر تیار سے ہوا. اس اسما کا پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے بڑے بھائی سے. تو گویا کہ یہ جو اسما ہے حضرت علی کی بھابھی کہلائی، حضرت علی کی بھابھی. اور یہ جعفر تیار کے جب گھر میں تھی تو ان کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے. ایک بچے کا نام رکھا گیا محمد بن جعفر، اور ایک کا نام رکھا گیا عبداللہ بن جعفر. یہ دونوں لڑکے عبداللہ بن جعفر اور محمد بن جعفر اسی اسما کے بطن سے تھے. اور نکاح کس کے ساتھ تھا؟ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے ساتھ. جب جنگ موتا میں حضرت جعفر شہید ہو گئے تو یہ اسما بیوہ ہو گئی. اسما اس اپنی بیوہ بھابھی کے ساتھ، حضرت علی المرتضی کی بیوہ بھابھی، جب اس کا نکاح، اس کا شوہر شہید ہو گیا تو حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق اکبر سے کر دیا. کس سے کر دیا؟ اور قرآن کہتا ہے ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنوا کہ کافر کو لڑکی نہ دو، کافر کو لڑکی
نہ دو.
اور شیعہ کی بنیادی کتاب اصول کافی، اصول کافی توجہ کیجئے، یہ وہ کتاب ہے اصول کافی جس طرح مسلمانوں کی کتاب ہے بخاری شریف، اس طرح دنیا میں سب سے اتھینٹک شیعہ کی کتاب اصول کافی. اس اصول کافی میں لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر ہر دو کافر بودن، یہ دونوں کافر تھے. اصول کافی توجہ، میری طرف توجہ کریں کہ ابو بکر اور عمر ان دونوں کو صراحتن اصول کافی میں کافر لکھا گیا. اور یہ اصول کافی کسی عام مراسی کی کتاب نہیں، یہ کتاب شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے جس پر شیعہ مذہب قائم ہے. چار بڑی کتابیں ہیں شیعہ مذہب کی، جس طرح مسلمانوں کی بخاری، مسلم، ترمذی اور یہ صحاح ستہ ہے، اس طرح شیعہ کی صحاح اربعہ ہے، یعنی چار بڑی کتابیں اصول کافی، تہذیب الاحکام، ملا یحذر الفقی اور الاستبصار، یہ چار شیعہ کی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں. اور ان بڑی کتابوں میں پہلی کتاب اصول کافی ہے، اور اس میں 40 جگہ پر لکھا ہے کہ ابو بکر کافر ہے اور عمر کافر ہے. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر اگر نعوذ باللہ کافر ہے تو حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیسے کیا؟ حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح حضرت صدیق اکبر سے کیسے کیا؟ صدیق اکبر کے ساتھ اس بیوہ بھابھی کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد دو لڑکے، دو بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، حضرت محمد بن ابی بکر اور ام کلثوم بنت ابی بکر، یہ دونوں بچے حضرت ابو بکر صدیق کے اس اسما کے بطن سے پیدا. اور ثابت کیا ہوا؟ روحماؤ. قرآن کی بات ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ توجہ ہے. اور اگلی بات کہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے تو یسما پھر بیوہ ہو گئی، یسما پھر بیوہ ہو گئی. تو اس بیوہ بھابھی کے ساتھ حضرت علی نے پھر خود نکاح کیا، یہ تیسرا نکاح تھا. اور حضرت علی نے جب نکاح کیا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لڑکے اسی اسما کے بطن سے پھر پیدا ہوئے، ایک زید ابن علی اور ایک یحییٰ بن علی. یہ دو لڑکے اسی اسما کے بطن سے ہیں. اب دیکھیں یہ اسما تین بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں رہی، ایک حضرت ابو بکر کے گھر میں، ایک حضرت جعفر طیار کے گھر میں، اور ایک حضرت علی کے گھر میں. اب باقی اس کی بہنیں ہیں چار، پانچ بہنیں ہیں نا بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں. اس کی بڑی بہن، توجہ، اس کی اسما کے بعد جو بڑی بہن ہے اس بہن کا نام ہے، اس بڑی بہن کا نام ام الفضل بنت امیس. اس ام الفضل بنت امیس کا نکاح حضرت عباس کے ساتھ ہوا. دوسری بہن کا نام ہے سلمہ بنت امیس. اس سلمہ کا نکاح حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا. اور تیسری بہن کا نام ہے میمونہ بنت حارس. یہ باپ ان کا علیحدہ ہے، ماں ایک ہے. اس میمونہ بنت حارس کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ ہوا. اور چوتھی بہن کا نام ہے قریبۃ الصغرا، اس کا نکاح امیر معاویہ کے ساتھ. تو گویا کہ پانچ بڑے بڑے صحابہ ان کے گھر میں یہ پانچ بہنیں ہیں. تو اس رشتے میں کیا معلوم ہوا؟ اس رشتے میں آپ دیکھیں کہ یہ جو سلسلہ ہے، ہم زلف ہونا جسے ہم کہتے ہیں سانڈو ہونا، آپ کے مری کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سانڈو کہتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں جو سانڈو ہوتا ہے وہ دشمنی کا رشتہ ہے یا محبت کا رشتہ ہے؟ فیصلہ آپ کریں. کسی کا سانڈو ہونا یہ دشمنی ہے یا محبت ہے؟ اب یہ اسما پانچ بہنیں ہیں، تو اسما بنت امیس کی پانچ بہنیں اور خود اسما، اس کی وجہ سے ابو بکر صدیق اور علی حمزلف، ابو بکر اور حضرت عباس حمزلف، ابو بکر اور حضرت حمزہ حمزلف، ابو بکر اور جعفر طیار حمزلف، خاندان نبوت کے یہی تو سب سے بڑے تھے، اور ان سے بھی بڑے ابو بکر اور محمد رسول اللہ حمزلف. تو جب یہ سارے حمزلف قرار پائے تو قرآن کی بات سچی ہو گئی، روحماؤ بینہم. لڑائی ثابت ہوئی یا جنگ ثابت ہوئی؟ لڑائی ثابت ہو گئی یا جنگ؟ بولو، لڑائی ثابت ہوئی یا جنگ؟ تو توبہ، لڑائی ثابت ہوئی یا امن؟ لڑائی ثابت ہوئی یا محبت؟ لڑائی ثابت ہوئی یا پیار؟ لڑائی ثابت ہوئی یا انس ثابت ہوا؟ رشتہ داری ثابت ہوئی یا دشمنی ثابت ہوئی؟ تو جب رشتہ داری ساتھ میں رشتہ داری ثابت ہوئی، محبت ثابت ہوئی، پیار ثابت ہوا، تعلق ثابت ہوا، قرب ثابت ہوا، رشتہ داری ثابت ہوئی، ہمدلف ہونا ثابت ہوا، جو دو دعویٰ میں نے کیا تھا کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا رحماء بینہم، چشم فلک نے دیکھا کہ رحماء بینہم سورج سے زیادہ روشن ہو کر پوری دنیا کو بتا چکا ہے کہ صحابہ اور خاندان نبوت ایک تھے، صحابہ اور علی ایک تھے، صحابہ اور حسین ایک تھے، صحابہ اور علی ایک تھے، صحابہ اور عباس ایک تھے. جو دشمنی کی بات کرتا ہے وہ قرآن کا بھی دشمن ہے، علی کا بھی دشمن.
نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، خلافت راشدہ. جنگ بھی کل بھی زندہ تھا، شیعہ کل بھی کافر تھا، کل کافر، کل کافر.
میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ پوری دنیا میں یہ اعلان کر رہی ہے کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ اعلان صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں، شیعہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے، چار نہیں. تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر نبی کی بیٹی ایک ہے تو شیعہ سے صرف یہ پوچھو کہ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی کی شادی جس لڑکی سے ہوئی وہ لڑکی کون سی تھی، اس کا والد کون تھا، نانا کون تھا؟ صرف یہ سوال کرو. اگر نبی کی بیٹی ایک تھی تو حضرت علی کے گھر میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جو عورت آئی وہ کون سی تھی، اس کا نام بتاؤ، اس عورت کے والد کا نام بتاؤ، اس عورت کی ماں کا نام بتاؤ، اس عورت کے نانا کا نام بتاؤ. اور تمہاری اپنی کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے، تم نہیں بتاتے، تم بتاؤ گے تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. حضرت علی کی جب وفات کا وقت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت فاطمہ نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے جیسی خدمت والی عورت مجھے نہیں ملے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میں اسی بیماری میں دنیا سے چلی جاؤں گی، اور مجھے تیرا احساس بھی ہے. اگر واقعی حضرت علی المرتضی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے بعد تم میرے جیسی لڑکی کی تلاش میں ہو تو پھر ایک لڑکی کی نشاندہی میں کرتا ہوں، میں ایک لڑکی کی نشاندہی کرتی ہوں، اور میری اس وفات کے بعد اس لڑکی سے شادی کرنا، تم محسوس کرو گے کہ تم نے فاطمۃ الزہرا کا تعلق اور محبت پایا ہے. وہ لڑکی کون سی ہے؟ توجہ کیجیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لڑکی ہے میری بھانجی، میری بڑی بہن زینب کی لڑکی، جس کا نام ہے امامہ. کیا نام ہے؟ امامہ. یہ وہ لڑکی ہے کہ جب جنگ بدر میں غنیمت کا مال آیا اور اس میں ایک ہار آیا تو حضور علیہ السلام کی گود میں ایک بچی بیٹھی تھی، اور پیغمبر نے وہ ہار اس بچی کی گود میں گلے میں ڈال دیا، اور حضور نے فرمایا یہ سب سے پیاری میری بچی ہے، یہ وہی امامہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ زینب کا ہار ہے. زینب اس وقت فوت ہو چکی تھی اور پیغمبر کو اپنی بیٹی زینب یاد آئی تھی، اور نبی روتے رہے تھے اور صحابہ بھی رو رہے تھے، تو یہ وہی امامہ ہے. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے اگر میری دنیا سے وفات ہو جائے تو میرے بعد تم شادی کرنا میری بھانجی سے، وہ بھانجی جو زینب کی لڑکی ہے اور اس کا نام امامہ ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت زینب کی لڑکی امامہ سے شادی کی، اور یہ امامہ علی کی بیوی بنی. اس کی خالہ حضرت فاطمہ بھی علی کی بیوی تھی. اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر کی دو بیٹیوں کے ساتھ نبی کا رشتہ قائم ہوا، کیا رشتہ تھا؟ توجہ کیجئے، ایک بیٹی ہے فاطمہ جس کے ساتھ علی کا رشتہ نکاح کا قائم ہوا، ایک بیٹی ہے زینب جس کے ساتھ علی کا رشتہ ساس کا قائم ہوا. تو علی المرتضیٰ کی ساس بھی نبی کی بیٹی، اور علی کی بیوی بھی نبی کی بیٹی. ایک بیٹی سب سے بڑی پیغمبر کی بیٹی علی کی ساس ہے، سب سے چھوٹی بیٹی علی کی بیوی ہے. تو گویا کہ شیعہ نے علی کی بیٹی کو تو یاد رکھا اور علی کی ماں کو بھلا دیا. یہ ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے. زینب ساس کہلائی. اور علی المرتضیٰ کی بات کرتے ہو, یہ ساس ہے, زینب تو ساس ہے, اگر یہ علی کی ساس ہے تو یہ تو پوچھو یہ بیٹی کس کی ہے, اس کا باپ کون ہے, اور جو نکاح میں آئی امامہ اس کا نانا کون ہے بتاؤ. اگر فاطمہ الزہرا کا نا فاطمہ الزہرا کا ابا اگر محمد رسول اللہ ہے تو جو گھر میں دوسری بیوی آئی ہے امامہ, اس امامہ کا باپ تو بتاؤ, اس امامہ کی ماں تو بتاؤ, اس کا نانا تو بتاؤ. تو شیعوں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ امامہ کے نامے کا نام بتاؤ. اگر نبی کی بیٹی ایک ہے حسین اور حسن کے علاوہ کوئی اور بھی نواسی دنیا میں موجود ہے تو وہ امامہ ہے. اگر امامہ پیغمبر کے خاندان سے اگر زینب بیٹی نبی کی نہیں تھی تو پھر اس کی لڑکی امامہ کا نانا کون ہے, اس کا نام کیا. میرے بھائیوں یہ ساری باتیں کیا چیز ثابت کرتی ہیں کہ رحماؤ خاندان نبوت اور صحابہ میں کوئی دشمنی نہیں تھی, خاندان نبوت اور صحابہ میں کوئی لڑائی نہیں تھی, کوئی دشمنی نہیں تھی. اور شیعہ کا سارا مذہب اسی پر قائم ہے کہ ان کی لڑائی ثابت ہو, ان کی دشمنی ثابت ہو, ان کا اختلاف ثابت ہو. اختلاف ثابت ہو تو مذہب باقی ہے, ورنہ یہ مذہب ہی باقی نہیں. اور میں تو شیعہ کو ایک اور چیلنج کرتا ہوں, توجہ کیجیے. شیعو اگر ابو بکر صدیق کو درمیان سے نکال دو تو تم اپنے 12 امام بھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ میرا دعویٰ ہے. میری بات پر آپ غور کر رہے ہیں, آپ کی توجہ ہے. میں آپ کو تاریخ کی گہرائیوں سے اور حقائق کی گہرائیوں سے ایک ایسا نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا شیعت الٹی لٹک جائے, اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس پہ غور کریں کہ جن 12 بزرگوں کے نام پر اللہ کے ولی تھے, بلکہ 11, وہ 11 اللہ کے سچے ولی تھے, بلکہ 12واں امام, جو 12 امام جن کو 12واں امام شیعہ قرار دیتے, میں ان کی بات کرتا ہوں, حالانکہ سچے امام مہدی قرب قیامت میں دنیا میں آئیں گے, پیدا ہو کر آئیں گے. شیعہ کہتا ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں, 1200 سال سے چھپے ہوئے ہیں. یہ کنسپٹ علیحدہ ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں, اس پر غور کریں. جن 12 یا 11 بزرگوں کے نام پر شیعہ مذہب قائم ہے, وہ 11 بزرگ کون ہے, توجہ کریں. حضرت علی, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت زین العابدین, حضرت امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام رضا کاظم, امام تقی علی, امام نقی علی اور امام حسن عسکری. کتنے ہیں؟ 11. تو یہ 11 بزرگ ہیں. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ 11 کے 11 بزرگ سچے ہیں. ان کی عظمت کو پوری دنیا کا مسلمان مانتا ہے. یہ پیغمبر کے خاندان کے بزرگ ہیں, نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں. شیعہ نے 200-300 سال کے بعد, ان کی دنیا میں آنے سے 300 سال کے بعد, ان کی طرف بعض روایات گھڑی, ان کی طرف بعض غلط باتیں گھڑی, ان کی طرف بعض غلط روایات گھڑ کر ان کی طرف سے یہ روایات بنائی کہ یہ سارے لوگ صحابہ کے مخالف تھے, سارے صحابہ کو برا کہتے تھے. حالانکہ خود ان کے اپنے علماء نے لکھا کہ ان کے 300 سال بعد جو راوی پیدا ہوا وہ جھوٹا اور کذاب تھا, اور یہ 12 کے 12 یا 11 کے 11 جو امام تھے ان کی عظمت اور ثقاحت میں کوئی فرق نہیں. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, ان میں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نکال دوں تو یہ 12 کے 12 امام ثابت نہیں ہو سکتے. یہ 11 کے 11 امام ان کا دنیا میں وجود قائم نہیں رہتا, اس لیے کہ ان اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. ان اماموں کی اکثریت کس کی اولاد ہے؟ ذرا میری طرف توجہ فرمائیں, میں آپ کو ابھی یہ عقدہ حل کرتا ہوں کہ ان 12 اماموں کی اکثریت کس کی اولاد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور اس کا ذکر امام جعفر صادق کر چکے ہیں, باقاعدہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اعلان کیا ہے کہ ابو بکر ہمارے پیشوار مقتدا. توجہ کیجیے, تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 11 کے 11 امام اپنا پیشوا تسلیم کر لیں گے تو پھر شیعہ مذہب باقی رہے گا؟ تو آپس میں امام تسلیم کرنا یہ شیعہ مذہب کی بنیاد پہ کلہاڑا چلنا ہے. یہ کلہاڑا چل گیا اور حقائق کا علم نہیں ہے عام لوگوں کو. ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو اور خود نہج البلاغہ کا مطالعہ کرو, ان کے اقوال و ذریعے اور کتابوں کا مطالعہ کرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ کتنی بیویاں؟ توجہ ہے آپ کی, کتنی بیویاں؟ 4 بیویوں میں بیک وقت 2 سے زیادہ کبھی نہیں. ابو بکر صدیق کی بڑی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبدالعزہ, دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ, تیسری بیوی کا نام زینب ام رومان، چوتھی بیوی کا نام اسما بنت امیس، یہ چار بیویاں، چار بیویوں کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں، بڑی لڑکی کا نام اسما، بڑی لڑکی کا نام، یہ اسما وہ ہے جن کا نکاح حضرت زبیر سے ہوا، جن کے بطن سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا، یہ ابو بکر صدیق کی بڑی لڑکی ہے اسما، دوسری لڑکی کا نام ہے عائشہ صدیقہ، تیسری لڑکی کا نام ہے ام کلثوم، بڑے لڑکے کا نام ہے عبد الرحمان، دوسرے لڑکے کا نام ہے عبداللہ، تیسرے لڑکے کا نام ہے محمد، کتنے لڑکے ہو گئے اور کتنی لڑکیاں ہو گئیں؟ تین لڑکیاں، تین اور لڑکے، توجہ کیجیے، اب ابو بکر صدیق کے ان لڑکوں میں اور لڑکیوں میں جو سب سے بڑے لڑکے ہیں عبد الرحمان، ان کا ایک جگہ نکاح ہوا، ان کے نکاح میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، ابو بکر کے لڑکے عبد الرحمان کا نکاح ہوا ایک جگہ اور ان کے نکاح میں کیا ہوا؟ ایک لڑکی، ایک اس لڑکی کو دیکھو، وہ جو لڑکی ہے صدیق اکبر کے کی کیا لگی؟ کیا لگی؟ پوتی، پوتی، اور ابو بکر صدیق کے سب سے چھوٹے لڑکے کا نام محمد ہے، محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے رکھا قاسم، کیا رکھا؟ یہ قاسم ابو بکر صدیق کا کیا لگا؟ کیا لگا؟ اور وہ لڑکی کیا لگی؟ اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا، ابو بکر صدیق کی پوتی اسما، جو ان کی لڑکی اسما کے نام پر جس کا نام رکھا گیا تھا، پوتی اسما اور پوتے قاسم کا آپس میں نکاح ہوا، اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام ام فروا رکھا گیا، کیا رکھا گیا؟ ام، یہ ام فروا جو ہے اس کا بھی اصل نام زینب ہے، اس کا اصل نام بھی زینب ہے، یہ ام فروا ابو بکر صدیق کی کیا لگی؟ پوتی بھی لگی، دوتی بھی لگی، پوتی بھی لگی، اور اس کے نانا بھی ابو بکر بنے اور دادا بھی ابو بکر بنے، یہ بچی ابو بکر کی اولاد کہلائی، کہ دادا بھی ابو بکر اور نانا بھی ابو بکر، اس ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ توجہ کیجئے، حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام امام باقر، اس امام باقر کے ساتھ ابو بکر کی اس پوتی اور دوتی ام فروا کا نکاح ہوا، اور اس کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، اس لڑکی کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، اور پھر اسی کی اولاد سے موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، رضا کاظم پیدا ہوئے، تقی علی پیدا ہوئے، نقی علی پیدا ہوئے، حسن عسکری پیدا ہوئے، اسی لیے امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے، مقتدا بھی ہے، اب بتاؤ شیو تم نے امام جعفر کے نام پر اپنا مذہب قائم کیا فقہ جعفری کا، اور اپنے امام کے نام جس کے نام پر اپنا مذہب بنایا وہ کہتا ہے کہ ابو بکر میرا پیشوا، میرا مقتدا، میرا امام، میرا دادا، میرا پردادا، اور تم کہتے ابو بکر کافر ہے، تو معلوم ہوا تمہاری دشمنی سب سے پہلے جعفر صادق کے ساتھ ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور اسی لیے قرآن نے کہا رحماؤ رحماؤ، صحابہ اور خاندان نبوت آپس میں رحم دل تھے، آؤ ان چیلنجوں کا جواب دو، خاندان نبوت اور صحابہ میں رشتہ داریاں، خاندان نبوت اور صحابہ میں آپس میں اتفاق، خاندان نبوت اور صحابہ میں محبت، خاندان نبوت اور خلفائے راشدین میں محبت، اگر یہ ثابت ہو جائے تو تمہارا مذہب ختم ہو جاتا ہے، اور اہل سنت کا مذہب دنیا میں ثابت ہو جاتا ہے، 1400 سال سے اہل سنت کا یہی مذہب ہے جس کا ذکر قرآن کر چکا ہے 1400 صدیاں پہلے، کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تم نے کہا آپس میں لڑائی تھی، قرآن نے کہا رحماء بینہم، تم نے کہا آپس میں دشمنی تھی، قرآن نے کہا رحماء بینہم، جو قرآن نے کہا وہی علماء نے کہا، جو قرآن نے کہا وہی صحابہ نے کہا، جو قرآن نے کہا وہی علی المرتضیٰ نے کہا، جو قرآن نے کہا وہی تاریخ نے کہا، تمہارا مذہب نہ تاریخ سے ثابت ہوا، نہ ائمہ سے ثابت ہوا، نہ خلفاء صحابہ سے ثابت ہوا، نہ علی سے ثابت ہوا، میرا اہل سنت کا مذہب قرآن سے، میرے بھائیوں آپ کو سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آ چکا ہے، ہمارا اختلاف، ہماری لڑائی کوئی ذاتی نہیں، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، میں نے پور بند کے اجلاس میں، ملی کونسل کے اجلاس میں کہا، اور آج بھی کہتا ہوں، وہاں ایک سوال کیا ساجد نقوی والوں نے کہ شیعہ کو کافر کہا جا رہا ہے، شیعہ کے خلاف سخت تقریریں ہو رہی ہیں. میں نے وہاں بھی کہا, کیا کرتے ہو بھائی, میں نے وہاں بھی یہ کہا کہ جناب ہماری لڑائی کوئی ذاتی نہیں ہے, ایران اور پاکستان سے ان 20 سالوں میں 232 کتابیں چھپی جن میں صحابہ کو کافر کہا گیا, منافق اور مرتد کہا گیا. یہ میرے پاس کتابیں, پہلے یہ فیصلہ کرو کہ صحابہ اور خلفائے راشدین کے بارے میں تمہارا کیا نقصان ہے. اگر یہ کتابیں اسی طرح موجود رہیں, لٹریچر اسی طرح موجود رہے, پاکستان میں اسی طرح صحابہ کی تکفیر ہوتی رہے, تو ہم کبھی شیعہ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارا موقف یاد رکھو, جو پیغمبر کے مصلے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو کافر کہتا ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے مسلمان بلند آواز سے کہو مسلمان ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اسے مسلمان ثابت کر سکتی ہے کہ نبی کے مصلے پہ کھڑے ہوئے شخص کو کوئی کافر کہے؟ اور وہ مسلمان کیسے کہلائے گا؟ اس کو کافر کہنا تو میرے عقیدہ ہے, میرا مذہب ہے, میرا دین ہے. جو نبی کے رسول, نبی کے خلفاء اور صحابہ کی تکفیر کرتا ہے اس کے کفر کا اعلان میرا مذہب ہے, اور میرا نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا مذہب ہے, اہل سنت کا مذہب ہے. کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو مسلمان بھی ہو اور ابو بکر کو کافر کہنے والے کو مسلمان بھی کہتا, ایسا نہیں. تو چھوڑ دو, ہماری مری کے لوگوں, دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں, ہماری کوئی ذاتی شیعہ سے لڑائی نہیں, کوئی ذاتی جنگ نہیں, کوئی فساد ہمارا مقصد نہیں. مولانا حق نواز شہید نے 6 ستمبر 1985 کو جنگ میں سپاہ صحابہ کی بنیاد کیوں رکھی تھی؟ اس لیے کہ ایران اور پاکستان سے خمینی کے انقلاب کے بعد اتنا لٹریچر صحابہ کے خلاف چھپا جس کے خلاف آواز اٹھانا ان کا شریف فریضہ تھا. اس شریف فریضے کی بنیاد پر انہوں نے سپاہ صحابہ قائم کیا. آج میری جماعت کا اگر کوئی نوجوان نعرہ لگاتا ہے تو یہ نعرہ اس مشن کا حصہ ہے, اس پروگرام کا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ نے ان کتابوں کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. اب مجھے کہا گیا ہے اجلاس میں, مولانا شاہ محمود نورانی نے بھور بن کے اجلاس میں پہلی دفعہ کہا کہ لاؤ وہ کتابیں جن کتابوں میں صحابہ کو کافر کہا گیا, اور آئندہ اجلاس میں سپاہ صحابہ وہ کتابیں پیش کرے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرائے گی. اگر فیصلہ بھور بن کی ملی کوسل نے کیا کہ ان کتابوں کو ضبط کرو, ان کتابوں کو پاکستان سے نکالو اور اس کے خلاف بیداری کا اعلان شیعہ بھی کرے, تو پاکستان میں شیعہ سنی تنازع میں بڑی کمی آ جائے گی. لیکن اگر یہ کتابیں چھپتی رہیں, لٹریچر عام ہوتا رہے اور یہ کتابیں اسی طرح بازاروں میں بکتی رہیں, تو پھر یاد رکھو ہمیں ملی کونسل عزیز نہیں ہے, ہمیں عائشہ صدیقہ کی عزت مقبول ہے, ہمیں صحابہ کرام. میرے بھائیوں, ابھی مولانا محمد اعظم طارق کو پرسوں رہا کیا گیا, کل رات مولانا اعظم طارق کی رہائی اس بنیاد پر ہوئی ہے, اور وہ پیپل پارٹی نے ان کی گرفتاری بھی غلط کی تھی. جس دن مولانا اعظم طارق کو گرفتار کیا میں نے اسی دن بیان دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ مولانا اعظم طارق کا دامن صاف ہے, ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکتا. ہم جانتے ہیں کہ حکومت نے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے. یہ بی بی سی ملون نے جو فلم دکھائی تھی کہ ان کے سرکاری گن مینوں کا اسلحہ شو کیا تھا, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ دہشت گرد ہیں, ایک آدمی پر حملے ہو چکے ہوں اور وہ سرکاری اور لسنسی اسلحہ اپنے پاس رکھتا ہو, اور وہ لسنسی اسلحہ بی بی سی کی فلم لوگوں کو دکھا کر یہ کہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ بدماش ہیں, یہ فلاں ہیں. تو اس طرح کا ظلم تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو حکومت نے اس بنیاد پر انہیں پکڑا کہ پتہ نہیں ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے, پتہ نہیں ان کے پاس کتنی بات ہے. لیکن 2 مہینے کے اندر ایک ایک چیز کو چھان مارا, ہمارے اکاؤنٹ چیک کیے گئے, ہمارے دفاتر چیک کیے گئے, ہمارے اسلحہ کے لائسنس چیک کیے گئے, لیکن ایک الزام بھی اعظم طارق میں ثابت نہیں ہوا.
سنیوں کا وزیر اعظم, سنیوں کا وزیر اعظم.
اور میں آج بھی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کے خلاف انتقامی کاروائیاں بند کرو. مجھے گرفتار کیا کہ بی بی سی کی فلم کے لیے احتجاج تمہاری جماعت نے کیوں کیا. میں آج پھر مری کی سرزمین پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس جرم میں تم نے مجھے پکڑا تھا, میں آج بھی اس جرم کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر بی بی سی نے پھر دوبارہ فلم دکھائی تو ہمارا احتجاج پھر ہوگا, ہمارا احتجاج لیکن پھر بھی پرامن ہوگا, پھر بھی پرامن ہوگا. ہم توڑ پھوڑ کے قائل نہیں, ہم پرامن احتجاج کریں گے. بی بی سی جیسے ملون ادارے کو یہ بدماشی نہیں کرنی چاہیے. اب سلمان رشدی کا قضیہ اٹھا، اس وقت بھی اس نے پاکستان اور عالم اسلام کی مخالفت کی، اور جب تسلیمہ نسرین کی بات آئی اس وقت بھی اس نے تسلیمہ نسرین کی حمایت کی، اور ابھی چار پانچ دن پہلے سلمان رشدی کو اپنے دفتر لندن کے دفتر میں ملازم رکھ لیا تاکہ اسلام دشمنی کو زیادہ فروغ مل سکے. اس قسم کی بدماشی ہم برداشت نہیں کریں، کرنی چاہیے؟ میرے بھائیو، سپاہ صحابہ کل بھی اپنے موقف پہ قائم تھی، آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہے. ناموس صحابہ کا تحفظ اور غلبہ اسلام، یہ دو ہمارے مین مقاصد ہیں. اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنا اور ناموس صحابہ کا تحفظ کرنا، یہ ہمارا مشن ہے. اس مشن کے لیے تختہ دار پر چڑھنا پڑا، ہم چڑھ جائیں گے، ہتھکڑی پہننی پڑی پہن لیں گے. اس مشن کے لیے جو کچھ ہم سے ہوا ہم کریں گے. اور مجھے افسوس ہے کہ میری رہائی کے لیے علامہ شعیب ندیم، قاری یونس اور ہیبت اللہ شاہ نے جلوس نکالا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ابھی تک وہ رہا نہیں ہوئے. اور لاہور میں ڈاکٹر نقوی کے کیس میں ہمارے بے گناہ تین آدمی ابھی تک اندر ہیں. کراچی میں حافظ احمد بخش رکیت اور ان کے رفقا کو بلا جواز اندر رکھا گیا. سپاہ صحابہ ان تمام کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے، آپ بھی مطالبہ کرتے ہیں؟ سپاہ صحابہ کا موقف ٹھہرو، سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے؟ سپاہ صحابہ کے یونٹ کیمپ کرو گے؟ سپاہ صحابہ کے پرچم لہراؤ گے؟ سپاہ صحابہ کا پیغام پوری دنیا میں پھیلاؤ گے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ سپاہ صحابہ کو پوری دنیا میں غالب فرما، اور پوری دنیا کے تمام سنی نوجوانوں کو سپاہ صحابہ کے پرچم کے نیچے کھڑا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.